الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومحمد وأصحابه وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وقال تعالى إنك لعلى خلق عظيم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم میرے مرشد میرے شیخ حضرت والا حضرت مولانا شاہ حکیم ادھر سامنے چل جائے حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کو پہلے بند کر لینا چاہیے لیے جہاز اڑانے سے پہلے اعلان ہوتا ہے کہ اپنے موبائل فون بند کر لیں مقرر کے مضمون میں فرق آتا ہے توجہ بڑھتی ہے اور اس کا اثر سب پر ہوتا ہے حضرت والا حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ اپنے ابتدائی زندگی کے جوانی کے تقریباً 16-17 برس اپنے شیخ اور مرشد حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ گزارے حضرت نے اور اس میں کچھ مجاہدات بھی تھے اس زمانے میں اور مجاہدات اور مشقت کی نوعیت اس قسم کی تھی کہ حضرت کا لوگ مذاق بھی اڑاتے تھے کیونکہ حضرت نے حکمت پڑھنے کے بعد اپنے شیخ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور حکیم تھے حضرت پھول پوری رحمت اللہ علیہ کی نگرانی میں حضرت نے مطب بھی کیا لیکن مریض کو دیکھنے کہیں جاتے نہیں تھے زیادہ لوگ آ کر حضرت پھول پوری سے کہتے تھے کہ ان سے کہہ دیں کہ ہمیں دیکھ لیں تب حضرت دیکھتے تھے تو وہ مجاہدات کا زمانہ اس طریقے سے تھا کہ لوگ حضرت کا اس طرح مذاق اڑاتے تھے کہ اتنے دیر کو بڑے حکیم ہو کر کہاں پیر کے چکر میں پڑے ہوئے. لیکن حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے پوچھو کہ شیخ کے در پر مجھ کو کیا ملتا تھا, کیا مزہ اور کیا لطف ملتا تھا. حضرت کی جوانی کا زمانہ اور حضرت پھولپوری رحمت اللہ علیہ حضرت کی عمر 70 برس سے زیادہ تھی, بہت دیر کی آنے میں پہلے سے موجود رہنا چاہیے. جب رہ یہی رہے تو رہنے والوں کو تو پہلے سے موجود رہنا چاہیے اور قریب والوں کو بھی جلدی آنا چاہیے. جہاز کے اڑنے سے پہلے پہنچ جایا جائے گا, لیکن ابھی قدر دانی میں کمی ہے, قدر دانی میں کمی ہے, اصل میں بے فکری ہے. اور بے فکری ایسی چیز ہے کہ بڑی سے بڑی دولت ہاتھ سے چلی جاتی ہے, اور فکر ایسی چیز ہے, فکر ایسی چیز ہے کہ اگر نعمت معمولی بھی ہو یہ انسان اس کی قدر کرتا ہے, اور بے فکری ایسی چیز ہے کہ گھر کی دولت سے بھی انسان فائدہ نہیں اٹھاتا. حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تھانہ بھون میں تھے, قرب و جوار کے میں قصبے بہت سارے تھے, لیکن قصبے والے لوگ کہتے تھے ان بابا جی کے پاس کیا ہے. یہ لوگ دور دور سے چلے آ رہے ہیں, کیونکہ دور دراز سے لوگ آتے تھے, ملک کے کونے کونے سے, بنگال سے, اور چونکہ پورا بر صغیر تھا پاکستان کے علاقوں سے تو اس زمانے میں تو نہیں تھا, لیکن پورے اطراف سے لوگ حضرت کی خدمت میں جاتے تھے. تو قصبے والے کہتے تھے کہ ان بڑے میاں کے پاس کیا ہے. ناقدری کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ دور دور سے آئے اور حکیم الامت سے فائدہ اٹھایا, اور فائدہ اٹھا کے نسبت مع اللہ, تعلق مع اللہ, اور اپنی اصلاح اور اخلاق عالیہ کا معیار حاصل کیا. اور قریب رہنے والے وہ یہی تولتے رہ گئے, وہی یہی سوچتے رہ گئے کہ ان کے پاس ہے کیا, وہ یہی سوچتے رہ گئے کہ ان کے پاس ہے ہی کیا. اس لیے آپ دیکھیں کہ تھانہ بھون کے قریب میں حضرت کے خلفاء قریب کے صرف ایک ہے, جلال آباد جو گویا قریب ترین ہے, حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی رحمت اللہ علیہ. اس کے علاوہ دور دور سے لوگ فائدہ اٹھا کے گئے. اس لیے بے فکری ایسی چیز ہے, اگر کسی کے پاس 7 پشتوں کے برابر بھی دولت ہو تو بے فکری ایسی چیز ہے کہ وہ دولت بھی ضائع ہو جاتی ہے. اور فکر مندی ایسی چیز ہے کہ اگر 2 پیسے بھی ہوں تو انسان اس کو سنبھال کر رکھتا ہے, سنبھال کر استعمال کرتا ہے. 2 پیسے پر ایک بات یاد آ گئی, مغل بادشاہوں میں ایک بادشاہ صاحب علم صاحب شریعت مراد یعنی متبع شریعت صاحب علم اور متبع شریعت و سنت عالمگیر رحمت اللہ علیہ گزرا. خزانے سے ایک پیسہ نہیں لیتے تھے. اور اپنی ضروریات کو بادشاہت کے زمانے میں ٹوپیاں سی کر کتابت قرآن پاک قرآن پاک کی کتابت یعنی لکھ اور مزدوری کر کے اپنے گزر بسر کرتے تھے. لہذا ان کا ایک عجیب واقعہ آیا ہے میرے شیخ رحمت اللہ علیہ نے بھی سنایا کہ ایک مرتبہ سترہ سو غالباً اکسٹھ باسٹھ اس زمانے کی بات ہے عیسوی سال برسات کا زمانہ تھا. تو ایک ہندو اس کے گھر کی چھت ٹپک رہی تھی. اور وہ پریشانی میں کہ کوئی رات کا وقت تھا کوئی مزدور ملے تو میں اس سے اپنے گھر کی چھت کو بنوا لوں. اب وہ پریشانی میں باہر نکلا دیکھا ایک شخص نظر آیا اس سے پوچھا بھائی مزدوری کرتے ہو؟ اس نے کہا ہاں. کیا کام ہے؟ کہا میرے گھر کی چھت ٹپک رہی ہے تو چھت کو بنا دو. اس نے کہا بہت اچھا اجرا دو پیسے لوں گا اس سے زیادہ نہیں. اس نے کہا دو پیسے اس زمانے میں تو کچھ بھی نہیں ہے. دو پیسے اجرت طے ہوئی. اس نے کہا اس سے زیادہ نہیں. اب رات بھر چھت بنائی چھت کو تیار کیا ٹپکنا بند ہو گئی. وہ مزدور فارغ ہوا تو لالا اتنا خوش تھا ہندو وہ بنیا کہ اس نے خوشی کے مارے دس پیسے دینے چاہے. کہا نہیں ہمارا اور تمہارا معاملہ طے ہوا تھا دو پیسے کا بس میرے دو پیسے مجھے دے دو. اس نے دو پیسے دے دیے. دو پیسے لے کے وہ چل پڑا. وہ زمانہ عالمگیر رحمت اللہ علیہ کا تھا. عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے استاد تھے ملا جیون صاحب رحمت اللہ علیہ جونپور کے بزرگ ہیں جن کی کتاب نور الانوار شامل درس ہے یعنی علماء کو پڑھائی جاتی ہے فقہ کی اصول فقہ کی عجیب و غریب کتاب ہے. اور ملا جیون صاحب بہت ہی سادہ آدمی تھے استاد تھے. تو عالمگیر نے خط لکھا استاد جی بادشاہت کی کچھ مصروفیات ہیں بہت زمانہ ہوا آپ کی زیارت نہیں اگر آپ تشریف لائیں تو بڑی مہربانی ہوگی. عالمگیر رحمت اللہ علیہ کی اس بات پر استاد تشریف لائے رہے خدمت کی. کچھ دن بعد استاد جانے لگے تو عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے دو پیسے اپنے استاد کو بطور ہدیہ پیش کیا. साधे और रखे। कुछ अर्सा गुजरा, कई बरस गुजर गए, आलमगीर की मसरूफियात होती थी, हुक्काम ने अर्ज किया कि हजरत आपके जो उस्ताद हैं आजकल तो बड़ी जमीनें और बड़े बागात उनके, काफी अर्सा गुजर गया तो अगर इजाजत हो तो कुछ टैक्स लगा दे। बड़े हैरान हुए कि उस्ताद की ये हाल। इस पर बात याद आई कि मेरे मुर्शिद और मेरे शेख हजरत वाला हजरत मौलाना शाह हकीम मोहम्मद मदहर साहब दामदूर कातुमुल आलिया ने सुनाया, और हजरत वाला मुर्शिद अव्वल हजरत मौलाना शाह हकीम मोहम्मद अख्तर साहब नबरल्लाहु मक़दहु से भी ये सुना। एक बादशाह अपने मसाहिबीन साथियों के साथ जा रहा था, रास्ता भटक गया, एक अनार के बाग में पहुंचा, प्यास लगी हुई थी, बाग के मालिक से कहा कुछ पिला दो। मालिक ने क्या किया, एक अनार तोड़ा, उसका रस निचोड़ा, पूरा गिलास भर गया, वो गिलास उसको पेश किया। अनार बहुत लजीज, एक अनार में पूरा गिलास भर गया। बादशाह ने दिल में सोचा, अब उसको मालूम नहीं मालिक को कि ये बादशाह है, बाग वाले को पता नहीं। बादशाह ने दिल में सोचा कि ये मेरी रियाया ऐसे अनार उमदा, इतने इसमें रस है और इतना, कुछ टैक्स लगा देना चाहिए इस पर, सेल्स टैक्स या एक्साइज टैक्स, फिर बाग की प्रॉपर्टी टैक्स अलग और इनकम टैक्स तो देंगे ही देंगे। तो उसने दिल में सोचा चलो मैं जाऊंगा ना, इस पर टैक्स लगाऊंगा। उसने कहा कि भाई प्यास शदीद है बादशाह ने, एक गिलास और पिला दो। उसने उसी तरफ से उतना ही बड़ा अनार तोड़ा और उसको निचोड़ा, तो पहले जो अनार से पूरा गिलास भरा था, आधा गिलास भरा। बादशाह ने पूछा कि भाई ये क्या, अभी तुमने यहीं से अनार तोड़ा था, गिलास पूरा भर गया था, अब उसी तरफ से अनार तोड़ा तो ये गिलास आधा भी मुश्किल से हुआ, ये क्या बात है। तो बाग वाले ने कहा कि लगता यह है कि हमारा जो बादशाह है ना, उसकी नीयत खराब हो गई है। इसलिए पहले अनार में बरकत थी, उसकी नीयत खराब हो गई और वो बरकत खत्म हो गई। बादशाह ने जब ये सुना, अब उसको तो मालूम नहीं बादशाह, उसने दिली दिल में तौबा की कि भाई मैं ऐसा काम नहीं करूंगा, गरीबों का भला हो रहा है, फायदा हो रहा है, चलो इनका कोई टैक्स वैक्स नहीं लगा रहा, तौबा कर दो। उसने कहा भाई एक गिलास और पिला दो। मैंने उसने सोचा मेरे और कोई भलाई होगी, वो भी मैं इसके साथ करूंगा। उसने क्या किया, एक छोटा सा अनार तोड़ा, पहले बड़े तोड़ा तब छोटा अनार तोड़ा, उसको निचोड़ा तो गिलास इतना रस निकला कि गिलास से छलक के बाहर आने लगा। बादशाह ने कहा ये क्या, इतना रस। तो उस बाग वाले ने कहा कि मालूम होता है कि हमारे बादशाह की नीयत दुरुस्त हो गई है। मेरे मुर्शिद मेरे शेख फरमाते हैं, देखो हुक्काम की नीयत का असर होता है। अगर उनकी नीयत है कि हमारी आवाम बहुत कमा रही है, इनसे पैसा वसूल करो, फिर नतीजा क्या होगा कि वो जो बरकत है ना, वो बरकत खत्म हो जाएगी। लेकिन एक बात समझने की भी है, हर चीज हुकाम के गले में नहीं डाली जा सकती। इसलिए कि सरवर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमालुकुम उम्मालुकुम, कि तुम पर आमाल, तुम्हारे आमाल की वजह से जैसे तुम्हारे आमाल होते हैं वैसे हुकाम तुम्हें मिलेंगे। तौबा इस्तिग़फ़ार करो, नेक काम करो तो नेक हुकाम मिलेंगे। गड़बड़ सड़बड़ करोगे तो हुकाम भी वैसे मिलेंगे। जमहूरियत पे चलोगे तो वैसे ही हुकाम मिलेंगे। इससे ज्यादा नहीं बोल सकता। अकलमंद रहा इशारा काफी है। तो आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह से जब कहा कि आपके उस्ताद के पास जमाना गुजर गया था कि इतना माल, अगर कोई टैक्स, तो हैरान हुए कि मेरे उस्ताद के पास इतना माल। हाँ, सोचा चलो जरा देखते हैं, पता चले कि कौन से मुजारबे में उन्होंने पैसे लगाए, या उनकी जमीनों में सोने की कान निकल आई है, या कोयले की कान निकल आई है, या किसी मुजारबत कंपनी के एजेंट बन गए, इसलिए गाड़ी भी आ गई है, नया मोबाइल भी, और बारबेक्यू टुनाइट में डिनर भी हो रहा है। खैर, उस्ताद से दरखास्त की कि उस्ताद जी बहुत जमाना हुआ, बरसा बरस हो गए आपकी ज्यारत ने की, मैं जरूरी चीजों में मशगूल था, हुकूमत की का जरूरी काम और खिदमत में आपसे दरखास्त करता हूं आप तशरीफ लाए। मुल्ला जीवन ने शागिर्द का खत पहुंचा, रखते सफर बांधा और सफर पहुंचे, दिल्ली पहुंचे। उस्ताद की तशरीफ आवरी पर खिदमत की, एहतमाम किया। एक दो रोज गुजरे, उस्ताद जी एक बात पूछनी आपसे। फरमाया, कहो बेटा। क्या उस्ताद जी, खबर मिली है कि इतनी जमीनें और इतनी जायदाद और ये सब। तो मुल्ला जीवन साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि बेटा बेशक है मेरे पास। क्या उस्ताद जी, आपने कौन से मुजारबत में पैसे लगाए? कहां से आपकी लॉटरी खुली? कहा, बेटा मेरे पास, मैंने तो कुछ नहीं किया। कहा, फिर ऐसे कहा? कहा, बस ये कहता हूं, जो तुमने दो पैसे दिए थे मुझे, वो दो पैसे में अल्लाह ताला ने इतनी बरकत दी कि उसकी बरकत से ये सब है मेरे पास। कोई मुजारबत नहीं, कोई वो नहीं, बस उसमें इतनी बरकत हुई कि मैं हैरान हूं। अब मुझे तुम बताओ दो पैसे क्या थे। कहा, अच्छा चलो उस्ताद जी, ये भी राज है, ये भी आपको बताता हूं। सेक्रेटरी को बुलाया कि जाओ फला मोहल्ले में जाओ, वहां जो हिंदू बनिया रहता है उसको कह दो कि फला जमाने का बरसात का खाता उठा के ले आए। वो हिंदू बनिया उसने खाते समेत उसको हाजिर हो गया। उसे कहा कि पढ़ के सुनाओ। हिंदू की आदत हर बात को लिख लेता था, और ये अच्छी चीज भी है। हजरत वाला रहमतुल्लाह ने हमें फरमाया करते थे कि देखो, शेख के पास बैठते हो तो जरा कानों को भी मुतवज्जे रखो, दिल को भी मुतवज्जे रखो, और आंखों को भी मुतवज्जे रखो। तो फरमाया, इंशाल्लाह बात दिल में उतरेगी। دل بھی ساتھ رکھو. تو وہ ہندو بنیے نے وہ کھاتا نکالا, اس کھاتے کو پڑھنا شروع کیا تو بتایا کہ ایک رات میں بہت پریشان میرے گھر کی چھت ٹپک رہی تھی, میں پریشانی میں باہر نکلا, ایک مزدور نظر آیا, اس سے مزدوری دو پیسے طے ہوئی, اس مزدور نے مزدوری کی, میں نے اس کو 10 پیسے دینا چاہے, اس نے قبول نہیں کیے اور 2 ہی پیسے مجھے دینے دیے, میں نے اس کو دیے. کہا بس. عالمگیر نے کہا کہ ٹھیک ہے تم جاؤ. تب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے استاد سے عرض کیا کہ استاد جی وہ مزدور میں تھا اور یہ 2 پیسے وہ مزدوری تھی. میرے مرشد میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں رزق حلال کا قلیل, رزق حلال تھوڑا ہے, قلیل ہے, اس میں برکت ہوتی ہے. اور مشتبہ یا رزق حرام کا کثیر بھی وہ ناکافی ہوگا. اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا فرمایا, رسولوں کو خطاب کیا, یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات, یعنی رسولوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے امت کو سمجھایا غلاموں کو سمجھایا کہ رزق حلال کھاؤ. تو آگے فرمایا وَعَمَلُوا صَالِحًا, اور عمل صالح کرو. علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ رزق حلال کا یہاں عمل صالح سے کیا جوڑ بنتا ہے کہ رزق حلال کھاؤ اور عمل صالح کرو. فرمایا یہ جوڑ بنتا ہے کہ جو رزق حلال کھائے گا تو رزق حلال کی برکت یہ ہوگی کہ اعمال صالحہ کی توفیقات الہیہ ملے گی, نیک اعمال کی طرف رغبت ہوگی اور نیک اعمال میں دل لگے گا. یہ رزق حلال کی برکت ہے. تو بے فکری ایسی چیز ہے کہ بڑی سے بڑی دولت کو بھی ضائع کر دیتی ہے, اور فکر مندی ایسی چیز ہے کہ تھوڑی کو بھی انسان احتیاط سے اور سنبھال کر خیال سے رکھے تو وہ کام آتی ہے. اور یہ اسی بات پر عرض کیا تھا کہ قریب رہنے والے ساتھ رہنے والے بیان میں دیر سے آتے ہیں, کیوں؟ بے فکری ہے, وقت کا ضائع کرنا ہے. پھر شکایت یہ ہوتی ہے کہ اعمال میں دل نہیں لگتا, پھر شکایت ہوتی ہے کہ گناہ کی طرف آگے بڑھتے ہیں. تو ہم ان اسباب کے مکلف ہیں کہ جن اسباب سے اعمال میں دل بھی لگتا ہے, جب ہم ان اسباب کو چھوڑ دیں گے تو نتیجہ یہ کیا ہوگا کہ جب دل ہی نہ بنے گا, جو دل بنانے کی جگہ ہے جب وہاں دل ہی نہ بنے گا تو اعمال میں دل لگے گا کیسے. میرے مرشد فرمایا کرتے تھے, اکثر یہ بات فرماتے تھے کہ جیسے دل جس کا پھنس گیا ہو کسی زلف یار میں, کیا لگے گا جی اس کا کسی کاروبار میں. بدنظری چھوڑتے نہیں ہیں, نظر کی حفاظت کا اہتمام نہیں ہے, عورتوں سے لڑکوں سے تصویروں سے ٹی وی سے نظر بچاتے نہیں ہیں, اور اس کے بعد شکایت کرتے ہیں کہ عبادت میں دل لگتا نہیں ہے, تو ایسا کیسے ہوگا. حضرت والا رحمت اللہ علیہ بڑی محبت اور درد سے یہ بات فرماتے تھے کہ دیکھو نظر کی حفاظت کرو اور اپنے دل کی دنیا کی حفاظت کرو. ان نگاہوں کے ذریعے سے قلب کا نور, قلب کا نور, قلب میں نور نہیں رہتا, اور نگاہوں کی حفاظت کے ذریعے سے دل کی بھی حفاظت ہوتی ہے. اس لیے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ فرماتے ہیں نظر بچاؤ, نظر بچانے کی تکلیف اٹھاؤ. نظر بچانے پر اللہ تعالی کی طرف سے حلاوت ایمانی, ایمان کی مٹھاس کا وعدہ ہے. فرمایا نظر بچاؤ, پھر دیکھو, پھر اس کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کرو, ذکر کرو, نیک کام کرو. فرمایا دیکھو پھر کیسے دل لگتا ہے. کیونکہ حضرت عجیب انداز سے سمجھاتے تھے, فرماتے دیکھو جتنے گناہ کرو یہ قلب جو ہے وہ ہمارا 90 ڈگری اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہے. کوئی گناہ کیا یہ دل پھر جاتا ہے, ایسے ہی 30, 40, 50 ایسے ڈگری توبہ کی دل واپس آ گیا. فرمایا لیکن یہ بد نظری, یہ عورتوں کو دیکھنا, یہ لڑکوں کو دیکھنا, یہ تصاویر کو دیکھنا اتنا خطرناک مرض ہے کہ اس سے دل وہ جو 90 ڈگری اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہے, 90 ڈگری یوں پھرا اور 90 ڈگری یوں پھرا, اب پیٹھ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو گئی اور دل اس حسین کی طرف ہو گیا. 180 ڈگری کا انحراف ہوتا ہے, دل 180 ڈگری پھرتا ہے, اور اب وہ دل غیر اللہ کی طرف ہو گیا اور پیٹھ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو گئی. زبان سے تو کہہ رہا ہے کہ منہ میرا کعبہ شریف کی طرف, لیکن دل اسی کے پاس ہے. چہرہ تو ہو گیا, سینہ تو اس کی طرف ہو گیا, لیکن دل کہیں اور اٹکا ہوا ہے. فرماتے تھے پھر کہاں سے عبادت میں اور نماز میں اور نیک کام میں دل کہاں سے لگے گا. اس لیے فرمایا کہ دیکھو نظر بچاؤ, نظر بچانے کی تکلیف اٹھاؤ, اور اپنے دل کو توڑنے کی مشق کرو. اس مجاہدے کو اور مشقت کو برداشت کرو تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ جو ٹوٹا ہوا دل ہے, اب وہ دل اس کا ٹوٹا ہوا ہے, اب جو عبادت کرے گا عبادت کے ذریعے ہاتھ اس کے دل میں اتر جائیں گے, اب اس کا دل نورانی ہوگا. جب دل نورانی ہوگا تو نورانی اعمال میں دل لگے گا. دل میں ظلمت ہے, اندھیرے ہیں, اندھیروں کی طرف رغبت ہوتی ہے. دل میں نور ہوگا, نور اچھا لگے گا, نورانی اعمال اچھے لگیں گے. اس لیے فرمایا کرتے تھے کہ نظر بچانے کی تکلیف اٹھاؤ, اور اس نظر بچانے کی اور تقوی کی مشق صحبت اہل اللہ میں کرو. اور اخلاقی بلندی کے حصول کی مشق صحبت اہل اللہ میں کرو. میں اپنے شیخ کی بات سنا رہا تھا کہ میرے شیخ جب اپنے مرشد حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھلپوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہتے تھے تو عالم یہ ہوتا تھا, اتنی مشقت اور مجاہدہ کہ رات 12 بجے تک حضرت پھلپوری کی خدمت میں ہوتے تھے, 12 بجے تک, 1 بجے تک. جب وہاں سے واپس آتے تھے حضرت کا اپنا بستر تھا, اپنی چارپائی تھی, اپنا تکیہ تھا, اپنی اوڑھنے کی چادر تھی. لیکن حال یہ ہوتا تھا چارپائی کوئی لے لیتا, بستر کسی کے پاس, تکیہ کسی کے پاس, چادر کسی کے پاس. اب اخلاقی بلندی کس کو کہتے ہیں؟ حضرت خاموشی سے, حق تھا لیکن خاموشی سے. اپنے ایک طرف ہو کے سو جاتے تھے, اپنی چیز, سبحان اللہ, یہاں تو ہم اپنی چیز کیا دوسرے کی چیز پر غصب کے مال پر کیسے لڑتے ہیں. لیکن اخلاقی بلندی, سبحان اللہ, کیا چیز ہوتی ہے. اور اس پر دیکھیے میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی اپنے شیخ حضرت مولانا
شاہ عبد الغنی صاحب پھلپوری رحمت اللہ علیہ سے عرض نہیں کی یہ بات, کبھی نہیں بتایا کہ حضرت لوگ میرے ساتھ ایسا کرتے ہیں, میرا مذاق اڑاتے ہیں. بلکہ یہاں تک ہوتا تھا کہ حضرت پر پتھر بھی برساتے تھے, لیکن حضرت پھلپوری رحمت اللہ علیہ سے کبھی شکایت نہیں کی. حضرت فرماتے کہ میں یہ سوچتا تھا کہ اگر میں نے حضرت پھلپوری کو بتایا, حضرت پھلپوری رحمت اللہ فرمایا اچھا بھائی ٹھیک ہے تم یہاں نہیں رہ سکتے تو چلے جا, فرمایا اس وقت کیا ہوگا؟ فرمایا یہ میرے لیے ناقابل برداشت تھا اور یہ مجھ کو گوارا نہیں تھا. دادا اس اخلاقی بلندی کے لیے سبحان اللہ, میرے شیخ رحمت اللہ علیہ کا ادب سکھاتے تھے. اخلاق کیا چیز ہوتے ہیں. حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے پوتے اور میرے شیخ اور مرشد حضرت مولانا شاہ حکیم محمد مدھر صاحب دام برکاتہم کے صاحبزادے حضرت مولانا اسماعیل صاحب نے ابھی دو دن پہلے ایک عجیب واقعہ سنایا حضرت رحمت اللہ علیہ کا. فرمایا کہ حج کا زمانہ تھا, جن صاحب نے واقعہ سنایا وہ خود موجود, ابھی بھی زندہ ہیں وہ, اور وہ صاحب حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھلپوری رحمت اللہ علیہ کے میزبان, حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب ہردوئی رحمت اللہ علیہ کے میزبان, اور ہمارے حضرت کے بھی میزبان اور خاص تعلق. کہتے حج کا زمانہ تھا, حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب ہردوئی رحمت اللہ علیہ حج کے سفر پہ تھے, حضرت والا رحمت اللہ علیہ بھی تھے, وہ صاحب بھی تھے. کہا منا میں یہ ہوا کہ منا میں 10 روز رمی کے بعد قربانی کی جاتی ہے, تمحج تمتو میں یا قیران میں قربانی رمی, پھر اس کے بعد قربانی, پھر حلق کراتے ہیں. یہ ترتیب ہے اور یہ ترتیب واجب ہے, اگر اس کے خلاف کیا تو دم دینا پڑے گا, اور جب دم دے گا تب دم آدم مسخر اندر ہوگا. تو وہ بتانے لگے کہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ وہ اپنا سر منڈ رہے تھے, سر منڈوا رہے تھے, اور میں اپنی داڑھی منڈوا رہا تھا مینا میں. تو خود کہہ رہے ہیں کہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ مجھ سے کہا بھائی حج کا موقع ہے, منا ہے, ابھی تو حج کے ارکان باقی ہے, حج کا دن باقی ہے, داڑھی مت منڈوا. وہ کہتے کہ میں نے وہیں سے حضرت کو آواز لگائی, حضرت مولانا شاہ عبداللہ صاحب کو, کہ حضرت یہ دیکھیے یہ حضرت حکیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ داڑھی رکھنا بھی حج کے ارکان میں سے. حضرت والا ہردوئی رحمت اللہ علیہ نے آواز لگائی, حضرت کو ڈانٹا, ارے یہ کیا بات. اب تصور کریں کہ ہم لوگ ہوتے تو کیا کرتے ہیں, کہ اس جاہل کو نہیں پتا کہ میں کیا بولوں اور مجھ پہ الزام. وہ صاحب خود کہتے ہیں کہ حضرت نے مجھ سے بھی معافی مانگی, حضرت والا ہردوئی سے بھی معافی مانگی. کہا وقت گزر گیا, بعد میں حضرت مولانا شاہ رو صاحب ہردوئی رحمت اللہ علیہ نے حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ بتاؤ تم نے کیا کہا تھا. یہ کہا تھا کہ حج کے ارکان. کہا نہیں حضرت واللہ میں نے ایسا نہیں کہا تھا, میں نے تم سے یہی کہا تھا کہ بھائی یہ حج کا اتنا اچھا موقع ہے تم داڑھی کو نہ کاٹو. تو کہنے لگے کہ دیکھو اخلاقی بلندی کیا چیز ہوتی ہے, کہ پہلی بات تو یہ کہ मैंने डांट भी पड़वाई, फिर भी मुझे कुछ नहीं कहा। और शेर से ताल्लुक ऐसा कि गलती मेरी थी, डांट उन्होंने खाई, लेकिन फिर भी शेर से ही नहीं कहा कुछ। इतना अपने को मिटाया और फना किया। क्या उसके बाद हजरत हरदोई ने जब पूछा खुद कि अच्छा आप बताओ, अब शेख पूछा है तो उस वक्त बताई बात, वो खुद इस बात के मोहतरफ, देखो अखलाक की बुलंदी इसको कहते हैं और अपने को मिटाना इसको कहते हैं। सुभानअल्लाह। हजरत मौलाना शाह अलोख साहब हरदोई रहमतुल्लाह अलैह का एक उसूल, हिंदुस्तान हरदोई में हकीम उल उम्मत के खलीफा हैं, उनका एक उसूल ये कि जो उनके यहां वक्त लगाने के लिए आए, कोई मेहमान आए, हर मेहमान के जिम्मे ये लाजिम था कि वो अपने कुरान पाक को दुरुस्त करे और नूरानी कायदा पढ़े, चाहे कितना ही बड़ा आलिम हो। बुखारी शरीफ पढ़ाता उसको नूरानी कायदा दुरुस्त करना जरूरी था। देखो इनको उठा दो। उसके जिम्मे लाजिम था कि वो नूरानी कायदा पढ़े। अरे मियां क्या देख रहे हो तुम, अजीब बेवकूफ लोग, आप लोगों को क्या जरूरत है वहां देखने की। तो वहां लाजिम था कि कोई बुखारी शरीफ भी पढ़ रहा है और पढ़ा रहा है, उसको कुरान-ए-नूरानी कायदा पढ़ना जरूरी। मेरे शेख हजरत वाला हजरत मौलाना शाह हकीम मोहम्मद अख्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह हजरत की खिदमत में गए, तो हजरत मौलाना शाह, अच्छा हजरत खुद शेख हजरत के मुरीदीन, तो हजरत मौलाना शाह अबराब साहब रहमतुल्लाह ने पूछा, फरमाया कि भाई देखो मौलाना हकीम अख्तर साहब, हमारे यहां का उसूल है कि यहां जो आता है नूरानी कायदा पढ़ता है। हालांकि हजरत ने पढ़ा हुआ था कुरान पाक। जी हजरत बिल्कुल, मैं भी इसी उसूल पर अमल करूंगा। तो हजरत मौलाना शाह अबराब साहब रहमतुल्लाह ने पूछा, अच्छा ये बताओ कि आप कारी साहब आपके पास भेज दें या आप क्लास में जाकर पढ़ेंगे। कारी साहब को आपके पास भेज दें या आप क्लास में जाकर पढ़ेंगे। तो मेरे शेख और मुर्शिद हजरत मौलाना शाह हकीम मोहम्मद अख्तर साहब रहमतुल्लाह ने अर्ज किया कि हजरत मैं खुद जाके पढ़ूंगा। क्या आदाब है। हजरत मैं खादिम बन के आया हूं यहां पर, और जो उसूल है मैं उन उसूल पर अमल करूंगा। लादा हजरत वाला नूरानी कायदे लेकर छोटे छोटे बच्चों में, हजरत की उम्र उस वक्त तकरीबन 50 बरस के करीब थी, छोटे छोटे नूरानी कायदा पढ़ने वाले बच्चों में नूरानी कायदा लेकर बैठे। दो तीन रोज के बाद हजरत वाला मौलाना शाह अबराब साहब हुदई रहमतुल्लाह अलैह वहां से गुजरे, तो देखा एक बुढ़ा, इतना बड़ा शेख, छोटे बच्चों में नूरानी कायदा पढ़ने वाले छोटे बच्चों में बैठा नूरानी कायदा पढ़ रहा है। तो जो खादिम साथ था उसने बताया कि हजरत की आंखों में आंसू आ गए। एक शख्स दादा, फिर हजरत वाला हजरत रहमतुल्लाह ने इस वाकये को अपनी मजलिस में नकल किया, ये नहीं बताया कौन है, लेकिन इस मजलिस में मजलिसों में नकल किया कि एक शेख, एक अपने मुल्क के एक शेख जिनके मुरीदीन हैं, हजारों की तादाद में जिनके मुरीद हैं, हमने उनसे ये बात पेश की कि यहां जो आता है नूरानी कायदे को दुरुस्त करता है और पढ़ता है, तो हम पूछा कि आपके पास उस्ताद को भेजे या आप नूरानी कायदा लेकर बच्चों में जाके बैठेंगे। तो अपने मुल्क के शेख, मुरीदीन के शेख, लेकिन फरमाया अपने को इतना मिटाया कि कहा नहीं, हम खुद बच्चों में जाकर बच्चों में बैठकर वहीं पर नूरानी कायदा पढ़ेंगे। फिर हजरत ने ये मिसरा पढ़ा, ई चुनी शेखे गदाए, ई चुनी शेखे गदाए कू बकू। इसी तरह से अल्लाह वाले और मशायख ने अल्लाह ताला की मोहब्बत में दर बदर वो घूमते रहे। क्यों? इश्क आमद ला उबाली फतकू। सुभान अल्लाह, मारूमी है ये इश्क आमद ला उबाली फतकू, कि जिस वक्त अल्लाह ताला की मोहब्बत जब दिल में आती है फिर वो इंसान किसी से डरता नहीं है। कि अगर मैंने अखलाकी बुलंदी की, یا اپنی غلطی کا اعتراف کیا تو لوگ کیا کہیں گے؟ بات پر یاد آئی حضرت حافظ دامن صاحب، حضرت حافظ دامن شہید رحمت اللہ علیہ، ان کا ایک قصہ بھی عجیب ہے. آج کل لوگوں کو عملیات کا بڑا شوق ہے کہ بس کوئی ایسا کام کرے کہ عامل بن جائے، بس دو چار جن قابو میں آ جائے، جنات قابو میں آ جائے. بس حکیم محمد تھانوی رحمت اللہ علیہ کو کسی نے ایک نسخہ دیا، ایک چلہ بتایا، یہ تبلیغ والا چلہ نہیں، وہ جن قابو کرنے والا چلہ، ایک چلہ بتایا کہ یہ کام کرو تو جن قابو میں آ جائے گا. حکیم محمد تھانوی رحمت اللہ علیہ کے استاد تھے حضرت مولانا یعقوب صاحب نانتوی رحمت اللہ علیہ. تو حضرت فرماتے کہ حکیم محمد کی ایک بات بڑی عجیب تھی، اور بات یہ تھی کہ کوئی بات اپنے استاد سے، اپنے شیخ سے پوچھے بغیر نہیں کرتے تھے کوئی کام. اور یہی تو چیز ہے جو ان چھوٹوں کو بڑا بناتی ہے، پوچھ پوچھ کے کرنا. حکیم محمد تھانوی رحمت اللہ علیہ نے مولانا یعقوب صاحب سے پوچھا، اپنے استاد سے، مولانا یعقوب نانتوی رحمت اللہ علیہ سے، کہ حضرت ایسے ایسی بات ہے کہ ایسا مجھے کسی نے بتایا ہے، اور وہ بھی بڑے آدمی ہیں کوئی، انہوں نے دیا ہے، تو اگر میں یہ کروں گا تو جن قابو میں آ جائے گا. حکیم محمد تھانوی رحمت اللہ علیہ خود فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میرے استاد مولانا یعقوب صاحب رحمت اللہ علیہ مجھ سے فرمایا اور بات پوچھی، بتاؤ تم بندہ بننے آئے ہو یا بندے بنانے آئے ہو؟ سبحان اللہ. ارے بھائی، تم اللہ کا بندہ بننے آئے ہو یا جنوں کو اپنا بندہ بنانے آئے ہو؟ بس یہ سوال پوچھا. فرماتے بس اس وقت سے میرے دل سے یہ بات نکل گئی. حافظ زامن شہید رحمت اللہ علیہ، آپ ان کا تذکرہ پڑھیں، کئی عملیات کا کام نہیں کرتے تھے، لیکن جن ان اللہ والوں کے جو دل میں چیز تھی اب وہ دیکھ گئے. ایک شخص تھا، ایک عامل تھا، اس نے جن کو بھیجا کہ جاؤ حافظ زامن شہید رحمت اللہ علیہ کو اٹھا کے لے آؤ. حضرت حافظ زامن شہید رحمت اللہ علیہ اپنے گھر سے نکلے تو گلی میں مکانات دائیں بائیں ہوتے ہیں نا، تو دیکھا، حضرت اٹھے، نظر اٹھائی تو دیکھا ایک بہت بڑی کوئی مخلوق ہے جس کا ایک پاؤں گلی کے ایک گھر پر اور دوسرا ایک طرف دائیں پاؤں، ایک طرف بایاں پاؤں، دائیں بائیں مکان ہے نا، تو بیچ ایسے کھڑا ہوا اور دیکھا وہ اوپر دور سر اس کا اس پر آسمانوں کی بلندی پہ جا رہا ہے. ہمیں تو ایسا منظر دیکھنے سے پہلے پیمپر پہننا پڑے گا. بلکہ جنوں کے تذکرے سے پہلے ہی پیمپر پہننا پڑے گا. حضرت حافظ زامن شہید رحمت اللہ نے دیکھا، نظر اٹھائے، فرمایا کون ہے، کس لیے آیا ہے؟ سبحان اللہ، دل کی قوت کا عالم دیکھیے. کہنے لگا کہ مجھے فلاں شخص نے بھیجا ہے، وہ جن کہتا ہے کہ مجھ کو فلاں شخص نے بھیجا ہے آپ کو اٹھانے کے لیے کہ آپ کو اٹھا کر لے آؤں. فرمایا اچھا، ایک کام کرو اسی کو اٹھا کے لے آؤ. وہ جن نے کہا بہت اچھا. اب وہ گیا اور جس نے، جو اس کا وکیل تھا، جس کے یہ موکل بنا ہوا تھا، اسی عامل کو اٹھا کے لے آیا. اب وہ عامل چلا رہا ہے کہ بھائی کیا کر رہے تو؟ کہا وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو لے آؤ. تو وہ اس نے کہا کہ بھائی میں نے تجھے چلا کھینچا ہے، میں نے تجھے اپنا تابع بنایا ہے، تو اس کی بات کیوں مان رہا ہے؟ تو اس جن نے کہا اصل میں بات یہ ہے کہ اس شخص کے دل میں جو چیز ہے، تم نے تو ہمیں اپنا بندہ بنانے کی کوشش کی ہے، اور وہ اللہ کا بندہ ہے، اور اس کے قلب کی جو قوت کا عالم ہے
मैं उसको इंकार नहीं कर सकता। ये है हमारे औलिया अल्लाह, हमारे बुजुर्गान दीन।
कहां ये मकाम, और ये मकाम ऐसे नहीं मिला। और मकाम कैसे मिला? अपने शेख मियां जी नूर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो कि झंझाने में रहते थे, हिंदुस्तान की एक जगह है, उस झंझाने में मियां जी नूर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह रहते थे। तो हजरत की खिदमत में जाते थे, मियां साहब कहीं जाते तो हजरत की जूतियां, हजरत का बिस्तर अपने सर पर रखकर और हजरत के पीछे पीछे चलते थे, अपने शेख के पीछे पीछे। रिश्तेदार कहने लगे, उसी जमाने में हजरत का जो हजरत हाफिज दामिन शहीद रहमतुल्लाह अलैह का जो बेटा था, उसकी ससुराल, उसकी रिश्ता वहीं तय हो गया झंझाने में। और आपको पता है जब लोग ससुराल जाते हैं तो कैसे बनठन के जाते हैं, इसलिए बंदर वाला भी पूछता है ना बंदर से, बच्चा जमूरा कहां जाएगा, ससुराल जाएगा? वो तमाशा देखा है ना बंदर का, बचपन में देखते थे, टोपी पहनाया, बड़ी किटशिट, और कैसे बैठेगा बच्चा जमूरा ससुराल में, तो बंदर कैसी नकल करके बताता है और कैसा चल के बताता है। हमारे शेख के पास एक सांप थे, वो आस्तीन यहां चढ़ा के रखते थे, ऐसे ऐसे बिल्कुल हर वक्त सर्दी गर्मी। तो हजरत ने उनसे पूछा कि भाई तुम ये क्या, कहा हजरत गर्मी बहुत लगती है। फरमाया कि तुम ससुराल भी ऐसे ही जाते हो? जी हजरत ससुराल भी ऐसे ही जाते हो। फरमाया फिर तुम माजूर हो, क्योंकि ससुराल तो जाते हुए बड़े बड़े बेवकूफ और पागल भी अकलमंद हो जाते हैं। तो हजरत हाफिज दामिन शहीद रहमतुल्लाह अलैह के बेटे का ससुराल वहां पर, किसी ने कहा कि हजरत आप ऐसा ना क्या करें, आप जो अपने शेख का बिस्तर उठा के घूमते हैं, शेख के पीछे पीछे घूमते हैं, उनकी जूती उठाते हैं, तो बेटे की नाक कट जाएगी ससुराल में। सुभान अल्लाह, हजरत हाफिज दामिन शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, फरमाया मुझको इसकी परवाह नहीं है, मैं एक अल्लाह वाले की जूती अल्लाह ताला की मोहब्बत में उठाता हूं, बाकी मुझे इस जमाने और मुआशरे की कोई परवाह नहीं है। लिहाजा क्या मकाम अल्लाह ने दिया, क्या मकाम दिया कि कल्ब की कुव्वत का यह आलम था, अपने शेख से वो दौलत हासिल की कि वो जिन जो कि इनको उठाने के लिए आ रहा है वो अपने आमिल को उठा के ले आया। ये थे वो हजरात कि जिन्होंने अल्लाह वालों की जूतियां उठाई और इनकी कल्बी कुव्वत का यह आलम। और आज आज हम इस फिक्र में होते हैं, इस फिक्र में होते हैं कोई हमें अमल बता दे तो हमारे पास भी दो चार जिन आ जाए। मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे बड़ी दौलत यह है कि हम अल्लाह के बंदे बन जाए, शरीयत और सुन्नत पर अमल करने वाले बन जाए, ये सबसे बड़ी दौलत है। एक सुन्नत पर अमल करना। अब आप देखिए फजाइल अमाल का वो किस्सा, सहाबा रिजवानुल्लाह ताला मजमाइन का वो किस्सा कि सिर्फ एक मिसवाक की बरकत से फतह क्यों नहीं हो रही, कि जी एक सुन्नत छूट रही है। तो एक सुन्नत के छूटने की वजह से सहाबा को रिजवानुल्लाह ताला मजमाइन को कितने दिन परेशानी उठानी पड़ी। एक सुन्नत, ये तो मशहूर सभी जानते हैं किस्सा। तो सोचो कि एक सुन्नत के छूटने की वजह से उन सहाबा को परेशानी उठानी पड़ी, तो हम लोग तो कितनी सुन्नतों को छोड़ते हैं। फिर हमें चैन कहां से मिलेगा, सुकून कहां से मिलेगा? फिर यही किस्म हो गए, यही सब हरकतें होंगी जो आज हमारे शहर में हो रही है, जो आज हमारे शहर में हो रही है, यही सब काम होगा। और अगर हम अल्लाह की मान लें, शरीयत और सुन्नत पर अमल करें, किसी अल्लाह वाले से अल्लाह ताला की मोहब्बत को सीखें, अपने अखलाक की बुलंदी हासिल करें। जो कि अल्लाह वालों का गुलाम, वो कहीं जा रहा था, एक शख्स मिला जिसकी दाढ़ी नहीं थी, उस गुलाम ने उनको, उस शख्स को जिसकी दाढ़ी नहीं थी, सलाम किया। थोड़ी देर کے بعد وہ شخص گھوم کر پھر آیا اس کے پاس اور اس اللہ والے کے غلام سے کہا, سلام کیا, ہاتھ ملاقات کر کے کہنے لگا کہ مجھے تمہارے اخلاق نے متاثر کر دیا. وہ حیران, کیوں کیا ہوا؟ کہا میرے داڑھی نہیں تھی, لوگ مجھے سلام نہیں کرتے, لیکن میں حیران ہو گیا کہ تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر کہ سلام میں پہل کرنا چاہیے تم نے سلام کیا, بس اسی چیز نے مجھے متاثر کر دیا. تو یہ اخلاق یہ سیکھنے کی چیز ہے اور اس کی ہمارے اندر بڑی کمی ہے, ہمارے اندر اس کی کمی ہے, اور یہی وہ چیز ہے جو اللہ والوں کی صحبتوں سے ملتی ہے, اخلاقی بلندی. جس کو یہ دولت ملتی ہے میرے دوستوں, اس کے اندر حسنی کچھ اور پیدا ہو جاتا ہے. جیسے میں نے اپنے شیخ اور یہ اللہ والوں کے واقعات, حالات, صحابہ کی تو کیا شان ہے, صحابہ کے غلام, یہ علماء, اولیاء اللہ فقہا محدثین, مارونی رحمت اللہ علیہ کے واقعے کے دو شخص آپس میں لڑ رہے تھے. ایک نے کہا کہ میں تجھے ایسی سناؤں گا کہ تو یاد کرے گا, تو دوسرے نے کہا تو مجھے ایک سنائے گا تو میں تجھے 100 سناؤں گا, ایسی سناؤں گا ایک کی 100 سناؤں گا. مارونی رحمت اللہ علیہ نے ان دونوں سے فرمایا, تمہیں جو سنانا ہو مجھے سنا لو, میں تمہیں ایک بھی نہیں سناؤں گا. بس یہ اللہ والے جو گفتگو کرتے ہیں نا, تو ان کا درد, دل کا درد اس گفتگو میں شامل ہوتا ہے. بس وہ دونوں قدموں میں گر گئے, رو کر کہنے لگے, میرے شیخ یہ واقعہ سنایا کرتے تھے, رو کر کہنے لگے کہ آپ نے کتنے اچھے انداز میں ہم کو نصیحت فرما دی, ہم توبہ کرتے ہیں اور ہم آج سے اچھے اور با اخلاق بندے بنیں گے. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہمیں اچھے اخلاق نصیب فرمائے. اور جن کی صحبتوں سے اخلاقی بلندی پیدا ہوتی ہے ان کی صحبت اختیار کی جائے. اب اخلاقی بلندی میں کیا چیز شامل ہے؟ جیسے غصے کو ضبط کرنا. اب ہمارا حال یہ ہے کہ ذرا ذرا سی بات پر ہم بھڑک جاتے ہیں, یہ ہمارے اندر کمی ہے. منہ سے ایسی گفتگو کرتے ہیں, ایسی ایسی باتیں نکالتے ہیں کہ حیران ہوتے ہیں کہ جناب کو کیا ہوا. لہذا اب یہ اخلاقی بلندی ہے کہ برداشت, غصہ آئے اس کو ضبط کرے, اور گناہ سے بچنے میں ہمت کو استعمال کرنا, یہ بھی اخلاقی بلندی ہے. یہ تھوڑی کہ صاحب سب گناہ کر رہے ہیں تو اگر ہم نے کر لیا تو کون سا برا کام کیا, سبھی تو داڑھی نہیں رکھتے, سبھی تو مونچھیں رکھتے ہیں. نہیں, اخلاقی بلندی کیا ہے؟ اخلاق کے معنی یہی ہے کہ اپنے مالک کو خوش کرنا. یاد رکھیے گا, اللہ تعالی کے حکم کو ماننا یہ بھی اخلاق ہے. کہ جی سبھی ایسا کرتے ہیں تو اگر ہم نے کیا تو کون سا برا کام کیا, اگر بولے بھائی نماز پڑھو تو وہ بھی تو نماز نہیں پڑھتا, ایسا نہیں. اگر ایک آدمی غلط کام کرے تو اخلاق یہی ہے, اچھی بات یہ ہے ہم نے وہ غلط کام نہیں کرنا, اور اچھا کام وہ سیکھنے کی چیز ہے. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اپنی محبت, اپنا قرب, اپنا تعلق نصیب فرمائے, اور اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہم سب کو, ہمارے گھر والوں کو, ہمارے شہر کو, ہمارے ملک کو, تمام مسلمانوں کو عافیت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على رانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وصحابه وبارك وسلم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا, اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں ہم سب کو معاف فرما, اپنے دوستوں والی زندگی عطا فرما, تقوی والی زندگی عطا فرما, جملہ اخلاق حمیدہ ہم سب کو عطا فرما. ہمارے اخلاق رذیلہ یعنی گندے اخلاق کو اخلاق حمیدہ یعنی اچھے اخلاق سے تبدیل فرما دیجیے.
اور یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں اخلاقی بلندی عطا فرما دیجئے، تواضع عطا فرما، عزیز عطا فرما، تحمل عطا فرما، توکل عطا فرما، تفویض اللہ عطا فرما، تسلیم و رضا، یا اللہ جملہ صفات حمید عطا فرما دیجئے، اور اپنی محبت اور اپنا قرب اور تعلق خاص ہم سب کو نصیب فرما، اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کامل عطا فرما، آپ کی سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ اپنے کرم سے اللہ والوں کی محبت عطا فرما، علماء ربانیین کی محبت عطا فرما، نیک لوگوں کی محبت عطا فرما، نیک اعمال کی محبت عطا فرما، اور گناہوں سے ہم سب کو شدید نفرت عطا فرما، اور یا اللہ تعالی گناہوں سے 100% حفاظت نصیب فرما دیجیے، یا اللہ تقوی والی حیات عطا فرما، اپنے دوستوں والی زندگی عطا فرما، اپنے نافرمان گناہگاروں کی زندگی سے ہم سب کی حفاظت فرما، سچی توبہ نصیب فرما دیجیے، ظاہر اور باطن کو اپنے پیار کے قابل بنا دیجیے، یا اللہ ایسا ایمان ایسا یقین عطا فرما کہ ہر لمحہ ہر سانس آپ کو راضی اور خوش رکھے، اور ایک لمحہ اس سے ایک سانس آپ کی نافرمانی میں نہ گزارے، 100% شریعت و سنت پر چلنے والا بنا دیجیے، یا اللہ 100% شریعت و سنت پر چلنے والا بنا دیجیے، ہم سب کو رزق حلال، عافیت، فراوانی اور آسانی کے ساتھ عطا فرما دیجیے، یا اللہ ہماری حاجات کی حاجت روائی فرما دیجیے، ہماری مشکلات کو آسان فرما دیجیے، یا اللہ ہماری ضرورتوں کو پورا فرما دیجیے، ہمارے دینی اور دنیاوی ضروریات کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما دیجیے، مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے یا اللہ ہم سب کو بچا لیجیے، حفاظت نصیب فرما، اہل مقروض کے قرضوں کو ادا فرما دیجیے، اور ہم سب کو یا اللہ اور ہمارے جملہ ہمارے مریضوں کو شفاء عاجل کامل مستمر عطا فرما دیجیے، یا اللہ ہمارے شہر میں امن عطا فرما، یا اللہ ہمارے ملک میں امن عطا فرما، ہمارے جان، ہمارے مال، ہماری آبرو کی حفاظت فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے گھروں کی حفاظت فرما، ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرما، ہماری اولادوں کی حفاظت فرما، ہمارے تجارتی مراکز کی حفاظت فرما، یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں یا اللہ مسلمانوں کی جملہ مسلمانوں کی حفاظت فرما، علماء، اولیاء اللہ، خدام دین کی حفاظت فرما دیجئے، سارے عالم میں مسلمانوں کی حفاظت فرما دیجئے، اور اپنے کرم کے صدقے میں یا اللہ اگرچہ ہم آپ کو راضی اور خوش نہ کر سکے، یا اللہ آپ ہماری طرف سے یا اللہ تعالی بے نیاز ہیں، ہم سراپا آپ کی محتاج ہیں، یا اللہ اگرچہ ہم آپ کو راضی اور خوش نہ کر سکے، آپ عنایت و مہربانی فرما کر ہم سب کو یا اللہ تعالیٰ اپنا فرما بردار بنا دیجئے، اپنی رضا اور خوشی کے اعمال کی توفیق عطا فرما دیجئے، اور یا اللہ سچی توبہ نصیب فرما دیجئے، سلامتی ایمان سلامتی ادا کے ساتھ دنیا میں رکھیے، اور سلامتی ایمان سلامتی ادا کے ساتھ دنیا سے لے جائیے، ان دعاؤں کو ہمارے حق میں قبول فرما، ہمارے گھر والوں، اولاد، دوستوں، رشتہ داروں کے حق میں قبول فرما، سارے عالم کے مسلمانوں کے حق میں قبول فرما، اور ہمارے جن بہنوں نے دعاؤں کی فرمائش کی ہے، یا اللہ جملہ عافیت، راحت، نعمت، رحمت نصیب فرما دیجئے، اور ہمیں جن کے لیے دعا کرنی چاہیے یا اللہ تعالیٰ ان کو بھی یہ نعمت عطا فرما دیجئے، یا اللہ اپنے کرم سے ان دعاؤں کو قبول فرما دیجئے، اور اچھے اخلاق، جملہ اچھی باتیں نصیب فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلي وصحبه اجمعين، برحمتك يا ارحم الراحمين. اذان ہوگی، اذان کے بعد سنت کے لیے وقت دیا جائے گا.